बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے ایمان والو تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیات 207 سے 209 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حسن محبی۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور نعت کے بعد پروگرام صبح رمضان پیش کیا جائے گا جو عید فطر کی مناسبت سے پیش کیا جائے گا، اور عید فطر کے مسائل اس میں شامل ہوں گے۔ اور اس کے بعد آپ پروگرام سماعت فرمائیں گے یادوں کے جھروکے، اور اس پروگرام کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ کویت کے امیر کا کہنا ہے کہ صدر سید ابراہیم رئیسی کے نئے طرز عمل سے خوشی ہے۔ ہندوستان کی ریاست راجستھان میں فرقہ وارانہ کشیدگی اور تشدد کی خبر ہے۔ ترک میڈیا ذرائع نے بتایا کہ سعودی عرب انقرہ سے 60 جدید ڈرون خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ کویت کے امیر کا کہنا ہے کہ صدر سید ابراہیم رئیسی کے نئے طرز عمل سے خوشی ہے۔ امیر کویت شیخ نواف الاحمد جابر الصبا نے صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی سے ٹیلیفونی گفتگو میں کہا کہ ہم آپ کے دور میں ایران کے نئے طرز عمل سے بہت خوش ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صدر ایران نے سید ابراہیم رئیسی نے منگل کی شام امیر کویت شیخ نواف الاحمد جابر الصبا سے ٹیلیفونی گفتگو میں انہیں اور ان کے ملک کے عوام کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی اور کہا میں امید کرتا ہوں کہ خداوند متعال ہمسایہ اور دوست ملک کویت کے عوام اور تمام مسلمانوں کو عید الفطر کی برکتیں نصیب فرمائے۔ صدر ایران کا کہنا تھا کہ ایسے مواقع پر مسلمانوں کے دلوں میں نزدیکی اسلامی ممالک کے درمیان ہم آہنگی میں اضافے کا سبب بنے گی۔ تہران میں امیر کویت کے ساتھ ملاقات کی امید کا اظہار کرتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کے حکام کی نقل و حرکت میں اضافہ دو طرفہ تعاون کی سطح کو بڑھانے کے لیے موجودہ صلاحیت کو مزید فعال کر سکتا ہے۔ صدر ایران سید رئیسی نے علاقائی سازشوں کے بارے میں کویت کے موقف کو شعوری طور پر بیان کرتے ہوئے ماضی میں ایران اور کویت کے درمیان اچھے تعلقات کو یاد کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ایران اور کویت کے تعلقات کو دو پرانے دوست کی حیثیت سے اپنی حقیقی صلاحیتوں کی طرف لوٹنا چاہیے۔ امیر کویت شیخ نواف الاحمد جابر الصبا نے بھی اس ٹیلیفونی گفتگو میں صدر مملکت اور ایران کے عوام کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ایران کے نئے طرز عمل سے ہمیں خوشی ہے۔ امیر کویت نے صدر ایران رئیسی کی میزبانی کی امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے حکام بالخصوص ایران اور کویت کے اعلیٰ عہدیداروں کے درمیان ملاقاتیں باہمی مفاد، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی توسیع اور سلامتی کے لیے مشترکہ کوششوں کو تقویت دینے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے جمعرات کے روز اپنے کویتی ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں دو طرفہ تعلقات، مسئلہ فلسطین اور علاقائی اور بین الاقوامی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ مستقبل قریب میں تہران کویت کے درمیان مشترکہ ہائی کمیشن قائم کیا جائے گا۔ انا کے رپورٹ کے مطابق حسین امیر عبداللہیان نے شیخ احمد ناصر الصبا سے ایک ٹیلیفونک رابطے کے دوران ان کو عید الفطر کی پیشگی مبارکباد دیتے ہوئے مشترکہ کونسلر کمیٹی اور دونوں ممالک کے کوسٹ گارڈز کے مشترکہ اجلاس کے انعقاد کی اہمیت کے بارے میں بتایا اور امید ظاہر کی کہ مستقبل قریب میں تہران اور کویت کا مشترکہ ہائی کمیشن قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے صہیونی ریاست کی طرف سے مسجد الاقصی اور القدس کی بے حرمتی اور عالمی یوم القدس کے انعقاد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس مسجد کی حرمت کے دفاع کے لیے اس ریاست کے جرائم کے خلاف عالم اسلام کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ دریاسنا شیخ احمد ناصر الصبا نے عید الفطر کی مبارکباد پیش کی اور تہران اور کویت کے درمیان دوستانہ، دیرینہ اور خوشگوار تعلقات کی طرف اشارہ کیا اور مختلف سیاسی، اقتصادی اور مقبول جہتوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ ہندوستان کی ریاست راجستھان میں فرقہ وارانہ کشیدگی اور تشدد کی خبر ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع نے راجستھان پولیس کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ ریاست کے ناگور شہر کے قدوائی محلے میں ہونے والی فرقہ وارانہ جھڑپوں کے باعث لوگوں میں خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تشدد اس وقت پھوٹ پڑا جب نماز کے بعد ایک مخصوص فرقے کے دو گروہ آپس میں متصادم ہو گئے اور ایک دوسرے پر جم کر سنگ باری کرنے لگے۔ پتھر بازی کے نتیجے میں بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے اور نصف درجن سے زیادہ گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ یہ واقعہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد پیش آیا۔ ناگور شہر میں فرقہ وارانہ تشدد کا واقعہ ایسی حالت میں پیش آیا ہے کہ ابھی ریاست کے جودھ پور شہر میں فرقہ وارانہ کشیدگی جاری ہے۔ ریاست کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ حالات کشیدہ ہونے کے پیش نظر علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو کہا کہ تمام شعبوں میں ہندوستان کی کامیابیاں نہ صرف ملک کے لیے بلکہ انسانیت کے پانچویں حصے کے لیے کامیابیاں ہیں جو دنیا کو مثبت طور پر متاثر کرتی ہے۔ کوپن ہیگن میں ہندوستانی برادری سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے آب و ہوا کے میدان میں ہندوستان ڈنمارک کے تعاون پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ 21ویں صدی کا ہندوستان اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کہ دنیا ایک برادری ہے۔ ترک میڈیا ذرائع نے بتایا کہ سعودی عرب انقرہ سے 60 جدید ڈرون خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایک ترک اخبار نے 2 مئی پیر کے روز اپنے شمارے میں سعودی عرب کی جانب سے دفاعی صنعت کے شعبے میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے فریم ورک کے تحت انقرہ سے 60 جدید ڈرونز خریدنے کی خواہش کی اطلاع دی ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوغان کے حالیہ دور سعودی عرب کے بعد دونوں فریق کو خطے میں ایک دوسرے کی ضرورت محسوس ہوئی اور یہی وہ چیز تھی جس نے انہیں براہ راست تعاون پر مجبور کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اختلافات کو حل کرنا، شام اور لیبیا کے مسئلے پر دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، عسکری اور اقتصادی مسائل کو پرامن طریقے سے حل کرنا، قطر میں ترکی کی موجودگی اور اخوان المسلمین کے مسئلے کا حل دونوں ممالک کے درمیان بہت ضروری ہے۔ اس ذریعے نے دعویٰ کیا کہ بائیڈن انتظامیہ سعودی عرب اور ترکی کے خلاف کام کر رہی ہے اور اس چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے دونوں ممالک مشترکہ تعاون اور شراکت کی کوشش کر رہے ہیں۔ یمن کی مرکزی حکومت کے مذاکراتی وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے جہر سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھنے کی خبر دی ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق محمد عبدالسلام نے کہا کہ یمن میں جنگ بندی کو 1 مہینے گزر رہے ہیں لیکن جہر سعودی اتحاد نے اب تک صنعاء انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کسی ایک بھی طیارے کو پرواز یا لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ یمن کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ نے کہا کہ جارحین الحدیدہ بندرگاہ تک بحری جہازوں کو بھی نہیں پہنچنے دے رہے ہیں اور جنگ بندی کی خلاف ورزی بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ اس جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے پیر کو 2 بار صوبہ سرواہ کے علاقے پر 2 بار بمباری کی۔ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ہانس گرانڈ برگ نے 1 اپریل کو ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت اور سعودی اتحاد نے 2 مہینے کی جنگ بندی کی اقوام متحدہ کی تجویز کا مثبت جواب دیا ہے۔ یمن میں جنگ بندی 2 اپریل کو 7 بجے شام سے شروع ہوئی ہے لیکن سعودی اتحاد ہر روز جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس جنگ بندی سمجھوتے میں صنعاء انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو کھولا جانا، فوجی کارروائیوں کو روکا جانا اور الحدیدہ بندرگاہ پر یمن کے لیے ایندھن اور دیگر ابتدائی ضروریات کی چیزوں کے حامل بحری جہازوں کو لنگر انداز ہونے کی اجازت دینا شامل ہے۔ دراصل میڈیا ذرائع نے جارح سعودی اتحاد کے ہاتھوں صوبہ الحدیدہ میں 106 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی خبر دی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی منگل کی رپورٹ کے مطابق جارح اتحاد کے جاسوس طیاروں نے مغربی یمن میں واقع الحدیدہ کے حیس علاقے کو نشانہ بنایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے الجبلہ اور حیس علاقوں پر حملہ کیا اور اس اتحاد کے ڈرون طیاروں نے 13 بار اس علاقے کے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ روس کے ایک صحافی کا کہنا ہے کہ روس کا ایک سرمت میزائل ہی برطانیہ کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ حالیہ برطانوی دھمکیوں کے جواب میں ایک روسی صحافی نے ٹیلی ویژن پر کہا کہ برطانیہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جسے ایک روسی سرمت میزائل ہمیشہ کے لیے غرق کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روسی صحافی دیمیتری کیسلوف نے منگل کے روز ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں روس کے خلاف برطانیہ کی حالیہ دھمکیوں پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ روس برطانیہ کو گہرے سمندر میں غرق کر سکتا ہے۔ انہوں نے روس کے چینل ایک پر ایک پروگرام کے دوران کہا کہ روس نے حال ہی میں جس پوسیڈائن تارپیڈو کی نقاب کشائی کی ہے وہ برطانیہ کو سمندر کی گہرائیوں میں غرق کر سکتا ہے۔ کیسلوف نے روس کے خلاف حالیہ برطانوی دھمکیوں کے جواب میں کہا کہ وہ گریٹر اور عظیم روس کو اپنے جوہری ہتھیاروں سے کیوں دھمکیاں دے رہا ہے جبکہ وہ صرف ایک چھوٹا جزیرہ ہے اور برطانیہ کو روسی جوہری ہتھیاروں سے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ روسی صحافی نے کہا کہ برطانیہ ایک بہت چھوٹا جزیرہ ہے جسے ایک سرمت میزائل ہمیشہ کے لیے غرق کرنے کے لیے کافی ہے۔ برطانوی مسلح افواج کے سیکرٹری جیمز ہیپی نے چند روز قبل کہا تھا کہ اگر یوکرین برطانوی ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے روسی سرزمین پر اہداف کو نشانہ بناتا ہے تو وہ اسے منصفانہ سمجھیں گے۔ روس کا سرمت میزائل 10 یا اس سے زیادہ جوہری وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہزاروں میل دور امریکہ یا یورپ کے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ادھر روسی صدر نے بعض ممالک کی جانب سے غیر دوستانہ اقدامات کے خلاف جوابی کارروائی کے حکمنامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ کرملن کے ترجمان دیمیتری پیسکوف نے منگل کو اعلان کیا کہ صدر ولادیمیر پوتین کے حکمنامے میں کہا گیا ہے کہ وہ ذرا 10 دن کے اندر ان افراد کی فہرست تیار کریں جن کے خلاف انتقامی کارروائی کی جانی ہے۔ روسی صدر کے فرمان کے مطابق روسی حکام کو ان کمپنیوں اور افراد سے کسی طرح کا معاملہ کرنے سے روک دیا گیا ہے جو ماسکو کی انتقامی پابندیوں کی فہرست میں ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب سماعت فرمائے پروگرام انداز جہاں، یہ پروگرام سہ اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم اسلامی جمہوریہ ایران کی دفاعی توانائیوں کا جائزہ لیں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ آج کے پروگرام میں ہم ایران کی دفاعی توانائی اور دفاعی صنعت میں اس کی خود کفالت کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے آپ وہ رپورٹ ملاحظہ فرمائیں جو اس تعلق سے ہمارے ساتھیوں نے تیار کی ہے۔
اس سال عالمی یوم القدس مارچ کے دوران ایران کے جدید ترین بیلسٹک میزائل خیبر شکن کی نقاب کشائی کی گئی۔ 1450 کلومیٹر تک مار کرنے والا یہ میزائل دنیا کا سب سے طویل فاصلے تک مار کرنے والا ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دفاعی ماہرین نے حال ہی میں متعدد قسم کے ڈرون طیاروں کی بھی رونمائی کی تھی، جس میں غزہ نامی الٹرا ہیوی ڈرون طیارہ بھی شامل تھا جسے عسکری کاروائیوں اور جاسوسی مشن دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران دفاع کے مختلف شعبوں میں پائیدار ترقی کر رہا ہے اور اس کی دفاعی طاقت مکمل طور سے داخلی صلاحیتوں اور توانائیوں پر استوار ہے۔ ایران کی دفاعی توانائیوں اور خاص طور سے اس کے میزائل اور ڈرون طاقت کو متعدد بین الاقوامی تھنک ٹینک گروپ ایک پائیدار اور مسلمہ طاقت تسلیم کر چکے ہیں۔ کچھ عرصے قبل امریکہ کے کالا عسکری کمانڈر نے اعتراف کیا تھا کہ ایران کی ڈرون طاقت نے علاقے میں ہماری فضائی برتری کو ختم کر دیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی مسلح افواج کمیٹی کے روبرو بیان دیتے ہوئے جنرل میکنزی کا کہنا تھا کہ ایران مختلف طرح کے ڈرون طیاروں کے ذریعے خطے میں امریکہ کی فضائی برتری کو مسلسل چیلنج کر رہا ہے۔ البتہ ایران بارہا یہ اعلان کر چکا ہے کہ اس کی دفاعی طاقت اور توانائی کسی ملک کے خلاف نہیں، بلکہ اس کا مقصد اپنی جغرافیائی سرحدوں کو ہر قسم کی بیرونی جارحیت سے محفوظ بنانا ہے۔ ایران سمجھتا ہے کہ علاقے میں مداخلت پسند بیرونی طاقتوں کی موجودگی کو دیکھتے ہوئے، جنہوں نے خطے کو اسلحے کے انبار میں تبدیل اور عدم استحکام سے دوچار کر رکھا ہے، ایسی طاقت کا حصول ضروری ہے جس کے ذریعے جنگ کو وقوع پذیر ہونے سے روکا جا سکے۔ بلا شبہ ایران کی میزائل اور ڈرون توانائیاں اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت کے اہم ترین عناصر ہیں، جبکہ عسکری لحاظ سے بھی ایران نے علاقائی سلامتی کے تحفظ کی پوری صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ ایران نے عملی طور پر ثابت کر دکھایا ہے کہ وہ ہر خطرے کا مقابلہ کرنے اور پوری شدت اور قوت کے ساتھ جواب دینے کی بھی توانائی رکھتا ہے۔
اس وقت ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے اسلام آباد سے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار شہباز علی عباسی صاحب سے۔ عباسی صاحب السلام علیکم۔
علیکم السلام۔
جی عباسی صاحب، عید الفطر کی مبارکباد قبول فرمائیں۔ عباسی صاحب دیکھیں، دنیا کے ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی دفاعی بنیادوں کو مستحکم کرے اور دفاعی وسائل وہ خود تیار کرے، دفاعی وسائل کی تیاری میں خود کفالت حاصل کرے، اور بہت سے ممالک ہیں جنہوں نے اس راہ میں قدم بڑھایا ہے۔ میزائل پروگرام بھی بہت سے ملکوں کے پاس ہے، اور بہت سے ملکوں کے پاس ایٹمی میزائل پروگرام ہے، جس میں خود پاکستان کے پاس ایٹمی میزائل ہیں، ہندوستان کے پاس ایٹمی میزائل ہیں۔ لیکن امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اگر اعتراض ہے تو ایران کی دفاعی توانائی پر اور ایران کے میزائل پروگرام پر، جبکہ ایران کا میزائل پروگرام جوہری نہیں ہے، غیر جوہری ہے۔ تو یہ جو امریکہ اور اس کے اتحادی ایران کے میزائل پروگرام پر معترض ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ، میں تمام امت مسلمہ کو اور بالعموم ملت ایران و پاکستان کو جو ہے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ اب دوسری بات، جس طرف آپ نے اشارہ کیا، میں اس سے پہلے ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آج کل جس زمانے میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں بین الاقوامی طور پر اسٹیٹ نیشن کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ گویا آپ یوں کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے قوم کہلاتی ہے اور قوم ہی کو ریاست قرار دیا جاتا ہے، پھر ہم اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریاست بنیادی طور پر قانونی اعتبار سے دو حصوں میں ڈیوائڈ ہوتی ہے۔ نمبر فرسٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کسٹمز یعنی رواج جو بنیادی طور پر اصولوں پر مبنی ہوتے ہیں، اور نمبر سیکنڈ ٹریٹیز جو ہے جب معاہدات کی جو دنیا ہوتی ہے اس کے ذریعے ریاست آگے بڑھتی ہے۔ اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب ہم ریاست کو قوم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں یا قوم کو ریاست کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تو ایک بات ان دونوں چیزوں سے ثابت ہو جاتی ہے کہ دفاع جو ہے وہ ہر صورت میں، چاہے قوم کو ریاست کہہ دیں یا ریاست کو قوم کہہ دیں، وہ لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دفاعی طور پر خود کو مضبوط کرنا یا مستحکم کرنا یا خود کو آگے بڑھانا، یہ ہر ریاست کی بنیادی طور پر جو کسٹمز ہوتے ہیں ان میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں اور پیچھے جا کر آپ دیکھیں تو آپ اس وقت یورپ کی جو بات کر رہے ہیں، چاہے یورپین ہوں، فرانسیسی ہوں، جرمنز ہوں، جن کی بھی آپ بات کریں گے، سارے لوگوں نے اپنے دفاع کے طور پر بہت سارے آپس میں کسٹم سے نکل کر ٹریڈیز کی طرف گئے، معاہدات کی طرف گئے خود کو سیو کرنے کے لیے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، بہت ساری ان کی اسٹریٹجیز ہیں، جب ہم جیو پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو اس اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ساری اسٹریٹجیز اپناتے ہیں، اور ان اسٹریٹجیز کا بنیادی محور و مرکز جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ان کے نزدیک یہی ہوتا ہے کہ ہم دفاع چاہتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ جو اقوام متحدہ کے بہت سارے قوانین ہیں ان میں سے آپ دیکھیں، جو 39 نمبر ہے اس میں دیکھیں تو اس میں بھی ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ کسی بھی دوسرے ملک کی جو ہے دفاعی طاقت جو ہے اس کو ہر صورت میں یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ قوم یا ریاست اپنے مفاد کے طور پر، اپنی مرضی کے طور پر یا اپنی خواہش کے طور پر جو ہے اس کو برقرار رکھے، اس کو آگے بڑھے، ٹھیک ہے؟ اب اس تناظر میں جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، اس اعتبار سے جب ہم دنیا کا انالیسس کرتے ہیں یا تجزیہ کرتے ہیں، تو یہ بات بڑی کھل کر سامنے آتی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ دفاع ہر قوم کا حق ہے، ٹھیک؟ اور دفاعی اعتبار سے بہتر کرنا یہ بھی ہر ریاست کی بنیادی طور پر ذمہ داری ہے، ٹھیک؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ نیشن کا کانسیپٹ ہے اور یہ جو ہے ریاست کی یا قوم جو ہے وہ انفرادی طور پر ذمہ داری ہے، تو پھر کسی صورت کسی بھی ملک کو جو ہے وہ بین الاقوامی طور پر یا انفرادی طور پر یہ حق نہیں پہنچتا دوسرے ملک کے دفاعی سسٹم ہے یا دفاعی جو اس کی افزائش ہو رہی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض وارد کرے یا اس کو مطلب آبجیکشن اس کے اوپر جو ہے وہ وارد کرے اور کہے کہ یہ درست نہیں ہے.
آپ میری آواز سن رہے ہیں جناب؟ جی عباسی صاحب, یہ ایران کی میزائلی توانائی سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی وحشت کی وجہ کیا ہے؟
آپ کو میری آواز کلیئر ہے؟
جی, میرا سوال یہ تھا کہ ایران کی میزائلی توانائی سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی وحشت کی وجہ کیا ہے؟
دیکھیے, سمپل سی بات یہ ہے کہ ایران اور بالخصوص اس کی دفاعی طاقت کہ گزشتہ عرصے میں آپ ماضی کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ایران کے پاس آرمیٹی جیسا ایک میزائل جو ہے وہ موجود تھا, اور آج رفتہ رفتہ ایران جو ہے وہ خیبر شکن اور عماد شکن تک پہنچ گیا ہے. ٹھیک, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ایران جو ہے خطے کے اندر ایک مضبوط ترین دفاعی پوزیشن اختیار کر چکا ہے. ٹھیک, اور بہت ساری جو آپ کی ریزسٹنس بلاک کی بات ہو رہی ہے یا امریکہ کے جو مفادات ہیں اس خطے کے اندر, ان کو بھی جو ہے رفتہ رفتہ ایران جو ہے وہ لڑتار رہا ہے, اور یوم القدس جیسے موقع کے اوپر اس نے یہ پیغام دیا ہے تمام جو ریزسٹنس بلاکس کے لوگ ہیں ان کو کہ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, جیسا کہ انقلاب کے بعد جو ہے امام نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ کیا کرنے والے ہیں, آج سے اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنگ کا آغاز کرنے والے ہیں. اس کا آغاز کیسے کیا گیا کہ جو اسرائیل کا سفارت خانہ تھا اس کو جو ہے وہ فلسطین کے سفارت خانے میں بدل کر ان کے حوالے کر دیا گیا. ٹھیک ہے, اب امریکہ کو جو پرابلم ہے یا امریکہ کے جتنے بھی حواری ہیں ان کو جو پرابلم ہے, آپ یہ کہیں کہ وہ لوگ جو استعمار یا صہیونیت والے ہیں ان کو مسئلہ کیا ہے؟ ان کو مسئلہ یہ ہے کہ ایران اگر جو ہے وہ دفاعی اعتبار سے مضبوط ہوگا تو خطے کے اندر وہ تمام تنظیمیں, وہ تمام آرگنائزیشنز یا وہ تمام ممالک جو اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں, بالخصوص اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, مختاری کی جنگ لڑ رہے ہیں, ظالم کا ہاتھ روکنے کی بات کر رہے ہیں, اور بالخصوص وہ لوگ ٹھیک ہے جو ظالم کے غریب بنے ہوئے ہیں, اس کے سامنے سیزر لائی کی دیوار بنے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو لوگوں کے جو ہے وہ ہاتھ مضبوط ہوں گے, ایران جو ہے ان لوگوں کی مدد کرے گا, اور رفتہ رفتہ ایران امریکہ کے جو ہے جتنے بھی خواب ہیں اس خطے کے اعتبار سے وہ چکنا چور ہوں گے, اور ٹوٹل جتنے بھی امریکن اتحادی یا اس کے حریف جو ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ خطے کے اندر جو ہے وہ امریکہ موجود رہے اور خطے کے تمام تر مسائل ہوں, خطے کی تمام تر جتنی بھی حرکات و سکنات ہوں ان کے اندر جو ہے وہ امریکہ موجود رہے, ان کو اس بات سے خدشہ یہ ہے کہ رفتہ رفتہ ایران ان کو جو ہے وہ خطے کے اندر سے نکال بائے پھینکے گا, اور خطے کے امن استحکام سیکورٹی ہر اعتبار سے جو ہے وہ ایران اپنا کردار ادا کرے گا, اور یوں کرنے سے امریکہ کے مفادات کو دھچکا لگے گا. یہ اصل میں جو ہے وہ امریکہ کو پرابلم ہے, جو ہر کسی ملک سے جو ہے وہ امریکہ کو پرابلم رہتی بھی ہے, رہی بھی ہے اور رہے گی. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ العزیز جو ہے امریکہ کو سرے سے نہ کبھی اس سے پہلے جو ہے وہ توفیق اور ہمت ہوئی کہ وہ اس طرح سے کوئی کام کر سکے کہ ایسے ممالک جو اپنے دفاع کے اعتبار سے صلاحیتوں کے اعتبار سے ڈٹے ہوئے ان کو نقصان پہنچا سکے.
بہت بہت شکریہ, اور اسی کے ساتھ ہم شہباز علی عباسی صاحب کے شکر گزار ہیں. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ جناب.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے, ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے، سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے۔
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح رمضان، جس میں عید سعید فطر کی مناسبت سے عرائض شامل رہیں گی، جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سامعین لیجیے، اس مرحلے میں سماعت فرمائیے عید سعید فطر کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا یہ خصوصی پروگرام، اور اسی کے ساتھ ہمیں اس وقت کی نشریات سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
صبح امید،
سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ عید الفطر کی مناسبت سے پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ عید سعید فطر کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے معبود، محمد و آل محمد پر درود بھیج اور ہماری مصیبتوں کو اپنے اس مہینے کے صدقے میں ہم سے دور فرما، اس دن کو ہمارے لیے عید قرار دے، گزرے ہوئے دنوں میں سے اس دن کو ہمارے لیے بہترین دن قرار دے، اور اس دن کو ہمارے لیے بخشش کا دن قرار دے اور ہمارے مخفی اور آشکار گناہوں کو معاف فرما۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ عزیز سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر عظمتوں، کرامتوں، رانائیوں اور رحمتوں کی فضاؤں کے ساتھ ختم ہوا اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس مہینے میں دنوں کے روزوں، دعاؤں، توسل، ذکر و عبادت اور قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے اپنے قلوب کو منور اور خداوند عالم سے بہت زیادہ قریب کر لیا ہے۔ مسرت اور لذت کا حصول انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔ انسان ابتدا ہی سے خوشیوں کا متلاشی رہا ہے۔ کچھ خوشیاں انفرادی ہوتی ہیں جن میں صرف فرد اور اس سے تعلق رکھنے والے چند افراد شریک ہوتے ہیں، اور کچھ خوشیاں اجتماعی ہوتی ہیں جن میں کسی مذہب یا علاقے سے وابستہ افراد من حیث القوم شریک ہوتے ہیں۔ خوشی کی ایسی تقریبات کے ایام جس میں کسی قوم کے افراد اجتماعی طور پر شریک ہوں اور انہیں مذہبی و ثقافتی حیثیت سے اپنا لیں، اس قوم کا تہوار قرار پاتے ہیں۔ تاریخ کے ابواب قدیم قوموں کے ایسے تہواروں کے ذکر سے خالی نہیں۔ تہوار مختلف قوموں کی تہذیب و معاشرت کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ ہر قوم اپنے معتقدات اور رسوم و رواج کے مطابق اپنے تہوار مناتی ہے۔ بعض قوموں کے تہوار ظاہری آرائش و زیبائش اور مال و دولت کی نمائش سے عبارت ہوتے ہیں، اور کچھ قوموں کے تہوار قومی قوت و شوکت اور قومی استقلال و استحکام کا اظہار کرتے ہیں۔ اسلام ایک دین فطرت اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور فرد اور معاشرے دونوں کی اصلاح و فلاح کا ذمہ دار بھی۔ اس نے ملت اسلامیہ کو دو ایسے اسلامی تہواروں اور دینی جشن سے سرفراز کیا ہے جو فرزندان اسلام کی خوشی، روحانی بالیدگی، انفرادی مسرت اور اجتماعی شوکت کا مظہر ہیں۔ ان میں سے ایک تہوار کا نام عید الفطر ہے تو دوسرے کا نام عید الاضحیٰ۔ عید فطر ایک عظیم اسلامی تہوار ہے۔ عالم اسلام عید فطر کے دن حقیقی معنی میں عید مناتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو امت مسلمہ کے لیے اسلام چاہتا ہے۔ جعلہ اللہ لکم عیدا وجعلکم لہ اہلا۔ آج کے دن کو خداوند متعال نے امت مسلمہ کے لیے عید اور مسلمانوں کو اس عید کا اہل قرار دیا ہے۔ ہمیں اس الہی تحفے سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے دلوں میں معرفت اور توبہ و استغفار کے نور کو راستہ دے کر حقیقی معنی میں ذاتی فائدہ بھی اٹھانا چاہیے کہ اگر معرفت و عشق الہی کی دنیا کی ایک چھوٹی سی کھڑکی بھی ہمارے دلوں پر کھل جائے اور ہمارا وجود نورانی ہو جائے تو بیرونی دنیا کی بہت سی تاریکیاں اور مشکلات اپنے آپ دور ہو جائیں گی، کیونکہ یہ انسانوں کا دل ہے جو تمام خوبیوں اور برائیوں کا سر چشمہ ہے۔ عید سعید فطر ماہ مبارک رمضان کے بعد انعام حاصل کرنے اور رحمت الہی کا نظارہ کرنے کا دن ہے۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ جو صوم و صلاۃ کا مہینہ تھا خیر و عافیت سے گزار دیا، اور خداوند متعال نے دعا و مناجات اور ذکر و عبادت کے ساتھ ہمارے روزے کی ادائیگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توسل اور خضوع و خشوع کی توفیق عطا کی۔ آج وہ دن ہے جس دن خداوند متعال ہم سب کو جزا عنایت کرے گا۔ شاید خداوند متعال کی ایک سب سے بڑی جزا یہ ہو کہ وہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہم اگلے ماہ رمضان المبارک تک رحمت الہی کے وسیلے کو اپنے لیے محفوظ رکھ سکیں۔ ماہ مبارک رمضان کے درس پر پورے سال کاربند رہیں، یہ ہوگی خداوند عالم کی ایک سب سے بڑی جزا کہ جس نے ہم سب کو اس طرح کی توفیق عطا کی۔ ہمیں خداوند عالم سے رحمت، رضا، دعا اور اعمال کی قبولیت، عف اور عافیت کی دعا کرنی چاہیے کہ در حقیقت یہی حقیقی عید ہوگی۔ شاید عید سعید فطر کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہو کہ یہ ایک معنوی اور بین الاقوامی تقریب ہے۔ اس بین الاقوامی تہوار کا بڑا ہی نمایاں اور خصوصی معنوی پہلو ہے، جیسا کہ نماز عید سعید فطر کے قنوت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اسألوک بحق ھذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا وشرفا وکرامتا ومزیدا۔ تمام مسلمانوں کی عید اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے باعث شرف، اسلام کا وقار اور پوری تاریخ میں کبھی نہ ختم ہونے والا ذخیرہ ہے۔ اس نظریے سے عید سعید فطر کو دیکھنا چاہیے۔ آج ہماری عظیم مسلمان قوم کو اس ذخیرے کی ضرورت ہے۔ اس ذخیرے میں سے مسلمانوں کو دو چیزوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، ایک یہ کہ باہمی اتحاد و قربت، اور دوسرے یہ کہ عالم اسلام میں معنویت پر توجہ۔ عالم اسلام میں کمال اور ترقی تک پہنچانے والے ان دونوں عناصر کے سلسلے میں بے توجہی پائی جاتی ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام نے عید فطر کے دن لوگوں کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے فرمایا، ایوہ الناس ان یومکم ھذا یوم یصاب فیہ المحسنون ویخسر فیہ المسیعون۔ اے لوگو، یہ وہ دن ہے جس میں نیک کام کرنے والوں کو اپنی نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور جن لوگوں نے ماہ رمضان میں برائیاں کی ہیں وہ گھاٹا اٹھائیں گے اور محروم رہیں گے۔ یعنی سال کا وہ دن جو خوشی اور مسرت کا باعث ہو۔ کون سی چیز امت مسلمہ کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ اسلامی اہداف سے قریب ہونا۔ انسان ماہ رمضان کے بعد عید فطر کے دن طہارت اور پاکیزگی کے میدان میں ہوتا ہے۔ عید فطر کا دن طہارت و پاکیزگی کا دن ہے۔ ممکن ہے کہ یہ پاکیزگی اس وجہ سے ہو کہ انسان نے ایک مہینے تک روزے رکھے ہیں، کوششیں کی ہیں اور اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اس دن میدان عبادت میں حاضر ہو کر انسان نے اجتماعی عبادت میں حصہ لیا ہے۔ عید الفطر روزے داروں کے لیے انعام و عطا کا سالانہ تہوار ہے، جو رمضان المبارک کے اختتام پر یکم شوال کو مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ عید الفطر کو روزے داروں کے لیے مسرت و رحمت کا پیامبر بنا دیا گیا ہے، اور اسے رمضان المبارک میں کی گئی عبادت و ریاضت، اطاعت و بندگی، تسبیح و تحلیل، حمد و ثنا، درود و سلام اور سحر و افطار کے اجر و ثواب، انعام و اکرام کے ساتھ نزول قرآن کی برکتوں اور عظمتوں سے عبارت کیا گیا ہے۔ سامعین، ایک بار پھر آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں۔ اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
عید سعید، عید سعید، عید سعید۔
جس کو آقا کی دید ہوتی ہے،
اس پہ قربان عید ہوتی ہے،
آج رمضان عید ہوتی ہے،
آج رمضان عید ہوتی ہے۔
عید سعید، عید سعید، عید سعید، عید سعید۔
روزہ داروں کے واسطے ستے واللہ روزہ داروں کے واسطے واللہ
مغفرت کی نوید ہوتی ہے
بعد رمضان عید ہوتی ہے
بعد رمضان عید ہوتی ہے
عید سعید عید سعید عید سعید عید سعید
یادوں کے جھروں کے جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 14 اردی بہشت، 2 شوال اور 4 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دو شوال سن 604 ہجری قمری کو موجودہ شام کے ایک علاقے ہما میں مسلمان مورخ، قاضی اور ادیب ابن واصل کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی جو بیت المقدس کے مدرسے ناصریہ میں مدرس تھے۔ ابن واصل بھی اپنے والد کے بعد اس مدرسے میں مدرس ہوئے۔ انہوں نے علم نجوم سے متعلق چند آلات اور رصد خانہ بنانے میں مصر کے ریاضیداں تعاسیف کے ساتھ تعاون کیا اور سن 663 ہجری قمری کے قریب اپنے شہر کے قاضی القضات مقرر ہوئے۔ ابن واصل کی 3 مشہور تاریخی کتابیں موجود ہیں۔ ابن واصل کا سن 697 ہجری قمری میں انتقال ہو گیا۔ چار مئی سن 1502 عیسوی کو تاریخی متن کی روح سے معروف سیاح کرسٹوفر کولمبس نے اپنے چوتھے سفر کے دوران کوسٹا ریکا کو دریافت کیا۔ یہ ملک 3 صدیوں تک اسپین کی کالونی رہا، لیکن آخرکار سن 1821 میں کوسٹا ریکا کے حریت پسندوں کے دباؤ کے باعث اسپین کی فوجیں اس سرزمین سے نکلنے پر مجبور ہو گئیں۔ کوسٹا ریکا نے آزادی حاصل کرنے کے بعد میکسیکو کے ساتھ اتحاد کر لیا اور سن 1960 میں اس نے لاطینی امریکہ میں گواٹے مالا، ہنڈوراس، نکاراگوا اور السلواڈور کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ منڈی قائم کی۔ چار مئی سن 1799 عیسوی کو ٹیپو سلطان شہید ہوئے۔ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی نے 18ویں صدی کے اوائل میں جنوبی ہندوستان میں ایک بڑی سلطنت قائم کر لی تھی، جس کا صدر مقام سرنگا پٹم تھا اور جو سلطنت میسور کے نام سے مشہور تھی۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 2 زبردست لڑائیاں لڑیں۔ اگر انگریزوں کو مرہٹوں اور نظام کی امداد نہ ملتی تو ٹیپو سلطان یقیناً انہیں شکست دے دیتے۔ آخری لڑائی میں انگریزوں، مرہٹوں اور نظام نے ٹیپو سلطان کے پائے تخت کا محاصرہ کر لیا۔ آخرکار 4 مئی سن 1799 کو ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ چار مئی سن 1980 عیسوی کو یوگوسلاویا کے سیاسی لیڈر اور نوابستہ تحریک کے ایک بانی مارشل جوزف ٹیٹو کا انتقال ہوا۔ مارشل ٹیٹو نے دوسری جنگ عظیم کے دوران یوگوسلاویا پر جرمنی کے حملے کے بعد قومی محاذ برائے آزادی بنایا۔ انہوں نے سن 1944 میں اپنے زیر کمان 200,000 چھاپا ماروں کی مدد اور سابق سوویت یونین کی حمایت سے یوگوسلاویا میں نازی فوج کو شکست دی۔ مارشل ٹیٹو 1953 میں یوگوسلاویا کے صدر، فیڈرل ایگزیکٹو کونسل اور مسلح افواج کی اعلی کمان کے سربراہ منتخب ہوئے اور 1974 میں یوگوسلاویا کے تا حیات صدر بن گئے۔ انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی میں ہمیشہ دیگر مشرقی یورپ کے ممالک کے برخلاف سابق سوویت یونین سے دوری بنائے رکھی اور اسی وجہ سے ان کو عالمی کمیونسٹ پارٹیوں کے اتحاد سے نکال دیا گیا تھا۔ چودہ اردی بہش 1360 ہجری شمسی کو عراق کی ڈکٹیٹر حکومت کے جنگی طیاروں نے الجزائر کے وزیر خارجہ بن یحییٰ کے طیارے کو مار گرایا۔ الجزائر کے وزیر خارجہ ایران کا دورہ کر کے واپس جا رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے خصوصی نمائندے اور کئی وفود واقعے کی تحقیق کے لیے جائے وقوع پہنچے۔ ایرانی حکام نے اعلان کیا کہ ثبوت و شواہد کے مطابق عراقی جنگی طیارے الجزائر کے وزیر خارجہ کے ہوائی جہاز کا پیچھا کر رہے تھے۔ الجزائر کے وزیر خارجہ کو لے جانے والے طیارے پر عراقی جنگی طیاروں کے اس جارحانہ حملے سے دنیا والوں کے سامنے، خاص طور سے عرب حکومتوں کے سامنے، عراق کا چہرہ مزید داغدار ہو گیا۔ چار مئی 1986 عیسوی کو افغانستان میں صدر ببرک کارمل کی کمیونسٹ حکومت ختم ہو گئی۔ 27 دسمبر 1979 کو ایک کودتا کے ذریعے روس نے حفیظ اللہ امین کی جگہ ببرک کارمل کو مسند اقتدار پر بٹھا دیا تھا۔ افغانستان میں ببرک کارمل کی حکومت کا آغاز افغانستان پر سوویت یونین کی سرخ فوج کے قبضے کے ساتھ ہوا، لیکن افغانستان پر فوجی قبضے کے دوران روس کو افغان مجاہدین کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اپنی افغان پالیسی کو تبدیل کرنے پر مجبور ہوا۔ سوویت حکومت نے اپنی پالیسی کی تبدیلی میں پہلے اقدام کے طور پر ببرک کارمل کو 4 مئی 1986 کو صدارت کے عہدے سے ہٹا دیا اور اقتدار افغانستان کی خفیہ پولیس کے سربراہ جنرل نجیب اللہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ ببرک کارمل کا 1990 کے عشرے کے اوائل میں انتقال ہو گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.